الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین، آج میرا یہ تیسرا خطاب ہے. صبح تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب تنظیم اسلامی کراچی کا جو ماہانہ دعوتی اجتماع ہوتا ہے شرمین ہال بندر روڈ میں، وہاں جمہوریت کی بجائے خلافت کے موضوع پر ہوا. بہت سے حضرات یہاں وہ ہیں جو اس خطاب میں بھی موجود تھے. اس خطاب کا خلاصہ یا حاصل یا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جمہوریت کی جو مغربی اصطلاح ہے اس کا ترک کر دیں، اور قرآن و سنت کی جو اصل اصطلاح ہے خلافت اسے اختیار کر دیں. یقیناً اس ملک میں جو اس وقت یا ماضی میں جو آپشنز رہے ہیں وہ دو ہی تھے، یا جمہوریت اور یا مارشل لاء. ویسے دنیا میں کچھ اور بھی آپشنز ہیں، ملوکیت ہے، سعودی عرب میں ہے، مراکش میں ہے، بادشاہی نظام ہے، آمریت ہے مختلف مسلمان ممالک میں، بعض غیر مسلم ممالک میں چل رہی ہے. تو ان تمام کے مقابلے میں وہ تھیوکریسی ہو، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، وہ مارشل لاء ہو، اس کے مقابلے میں جمہوریت کی ہم بھی تائید کرتے رہے. لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اس جمہوریت کے اندر ایک خباثت مضمر ہے جسے کسی طرح اس سے نکالا نہیں جا سکتا، اور وہ ہے اس میں انسانی حاکمیت کا تصور، پاپولر سوورنٹی. تو مختلف انداز میں ہم اس کی نفی کرتے رہے، محض جمہوریت نہ کہیں، اسلامی جمہوریت کہیں. انسان کے لیے حاکمیت نہیں، خلافت ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ محدود حاکمیت ہے. لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بس کی گانٹھ کو بالکل ترک کیا جائے اور قیام خلافت ہی کو اپنا مطمح نظر بنایا جائے، اپنی جد و جہد کا مقصود قرار دیا. اس پر مفصل گفتگو میں کر چکا ہوں، اس کے کیسٹ تیار ہیں. لاہور میں میں نے 5 جولائی کو تقریر کی تھی جمعے میں اسی موضوع پر، آج میں اس پر ڈیڑھ گھنٹے کا صبح خطاب کر چکا ہوں. لیکن وہاں بھی ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ خلافت قائم کیسے ہو. یہ حصہ جو ہے تشنا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ میں یہاں مسجد فاروق اعظم میں بیان کروں گا رضی اللہ تعالی عنہ. جمعے میں میں نے خطاب کیا آج قرآن اکیڈمی جامع القرآن، جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہوئی، وہاں میرا موضوع تھا قرآن کا فلسفہ شہادت. اس کا لب لباب یہ ہے کہ شہادت علی الناس قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاح ہے فرائض رسالت کے ضمن میں. تمام رسول اس لیے بھیجے گئے کہ حق کی گواہی دیں اور حجت قائم کر دیں نوع انسانی پر، کہ وہ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ پروردگار ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو ہم سے چاہتا کیا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اسی لیے فرمایا گیا تمام رسول شاہد اور شہید بن کر آئے. فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد یہ شہادت علی الناس کا فریضہ امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے بحیثیت مجموعی، اور یہ امت مجرم قرار پائے گی اللہ کے ہاں. تمام انسانوں کی گمراہی کی ذمہ داری اس پر آئے گی اگر یہ حق کی دعوت و تبلیغ اور حق کی طرف سے حجت قائم نہ کر دے نوع انسانی پر، جس کا تقاضا آج کے دور میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی خطے ارضی میں اللہ کے دین کو کامل نظام، اللہ کے دین کا وہ جو قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو 30 برس تک قائم رہا بتمام و کمال خلافت راشدہ کا نظام، وہ نظام اگر دنیا میں دوبارہ ہم قائم کر کے نہیں دکھا سکتے نوع انسانی کو تو شہادت علی الناس کا حق ادا نہیں ہوگا. یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ کیسے ہو، وہ نظام کیسے قائم ہو، شہادت علی الناس کی ذمہ داری سے ہم کیسے عہدہ برا ہو، پوری نوع انسانی کی گمراہی کے وبال سے ہم کیسے بری ہو. تو اس سوال کا جواب ہے جو میں اس وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ گنتی کر کے 5 اسباب اور عوامل کو یاد کر لیں. کروایا آواز پہلے بھی جو تھی ٹھیک تھی. یہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنا، قاری صاحب نے بھی آج مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں وہی آیات پڑھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اب بہت کم ہو گیا. یہ آغاز کیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان دونوں آیات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دین کو غالب کرنا اور اس کامل نظام دین کو قائم کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے جہاد، اس کے لیے تن من دھن لگانا، اپنی امکانی حد تک کوشش کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جو ابھی ہم نے ادا کی. اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ قول اور فعل کے اس تضاد کے مجرم قرار پائیں گے اللہ کے ہاں، جس کی سزا یہ ہے کہ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایک ملک میں 10 کروڑ مسلمان آباد ہو لیکن ان کا جو مجموعی نظام ہو، معاشرت، معیشت، سیاست، وہ اسلام کے مطابق نہ ہو تو قول و عمل کا اس سے بڑا تضاد اور کیا ہوگا. 10 کروڑ مسلمان آباد ہو، عدالتوں میں اللہ کا قانون جاری نہ ہو، اس سے بڑی ڈھٹائی اور جسارت کیا ہوگی اللہ کی جناب. اور ہم پر وہ حکم لگے کہ ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الكافرون. یہ بات تو وہ ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن دوسری بات یاد کیجئے، ہم مسلمانان پاکستان پر یہ ذمہ داری دوہری ہے. ایک اضافی ذمہ داری ہم نے قیام پاکستان کی تحریک میں یہ نعرہ لگا کر اپنے ذمہ لے لی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اے اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز اور ہندو کی آزادی سے نجات دے تاکہ ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. 45 برس ہو چکے ہم وعدہ خلافی کرتے آ رہے ہیں. کہاں ہے وہ دین، کہاں ہے وہ اسلام؟ جتنا کچھ اسلام پاکستان میں ہے اتنا تو اور دنیا میں ہر جگہ ہے، امریکہ میں موجود ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، انگلستان میں ہے، چرچ خرید کر مسلمان مسجد بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے پر پابندی نہیں، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں. اس اعتبار سے بھارت کا مسلمان آج بھی پاکستانی مسلمان سے زیادہ مسلمان ہے. تو وہ تو ہم نے نظام کے لیے بنایا تھا، قائد اعظم کے وہ الفاظ کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو کہاں اس وعدہ خلافی کی ایک صدا ہمیں ملی، 25 برس تک اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم نے وعدہ خلافی بتمام و کمال جاری رکھی، اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، پاکستان دو لخت ہوا، 1,00,000 ہمارے کڑیل جوان ہندو کے قیدی بنے. اور یہی طرز عمل اب بھی جاری ہے، اور دوسرے 25 برس اب مکمل ہوا چاہتے ہیں. 45 برس تو ہو چکے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ کتنی مہلت ہمارے پاس ہے دوسری انسٹالمنٹ کو ریسیو کرنے میں، اور یہ انسٹالمنٹ ہوگی تو پھر وہ آخری ہوگی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ہم انہیں اس آخری اور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. اس چھوٹے عذاب سے ہم لوٹے نہیں، تو اب تو عذاب آئے گا، وہ تو پھر عذاب الاکبر آئے گا. اللہ بچائے. اللہ کے ساتھ اس ہم نے بد عہدی کی ایک سزا جو اب تک ہم بھگت رہے ہیں، وہ سقوط مشرقی پاکستان کے علاوہ وہ سزا کیا ہے؟ نفاق. سورہ توبہ میں یہ مضمون آیا ہے، منافقوں کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے گا، ہم اس کی راہ میں خوب خرچ کریں، صدقہ دیں گے، صالح اور نیک بندے بن جائیں. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا تو اب انہوں نے بخل کیا، اپنی تجوریوں کے دروازے بند کیے. وتولوا وهم معرضون، پیٹ موڑ لی، بھول گئے وعدہ. اس کی سزا ہم نے دی، فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم، ہم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. یہ سزا ہے جس کے ہم اس وقت گرفت میں ہیں. وہ نفاق دو شکلوں میں ظاہر ہوا، ایک نفاق باہمی، قومیتیں وجود میں آ گئی، اب وہ ایک قوم نہیں رہی، ہندو کے مقابلے میں ہم ایک قوم سے مسلمان ہیں، وہ بنگالی ہو، وہ یو پی کے ہو، بہاری ہو، حیدرآبادی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، ایک قوم، اور اب وہ قومیتوں میں تبدیل ہو. اور ان کا جو سرپٹول ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی وہ گرم جنگ ہوتی ہے، کبھی سرد جنگ ہوتی ہے. اور نفاق کی دوسری شکل اس حدیث نبوی کی روح سے کہ 4 اوصاف ایسے ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہو تو وہ کٹر اور 100% منافق، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو. وزام انہ مسلم، اور اسے یہ گمان اور زوم ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ منافق. اور اگر 2 ہیں تو گویا کہ نصف منافق، 1 ہے تو گویا کہ چوتھائی نفاق. وہ کیا ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور اگر کہیں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو آپے سے باہر گالم گلوچ، ہاتھا پائی پر آ جائے. اب جائزہ لے لیجئے، وقت میرے پاس کم ہے، 1 ہی گھنٹے میں مجھے بات مکمل کرنی ہے. یہ دونوں نفاق ہمارے ہاں بتمام و کمال موجود ہے، گویا کہ صدا کی یہ شکل تو اس وقت بھی ہم پر مسلط ہے، ہم اس کی گرفت میں ہیں. آخری صدا یہی ہو سکتی ہے کہ نام و نشان مٹ جائے، مزید حصے بکھرے ہو جائیں، اور دنیا کے بڑے اونچے ایوانوں میں اس کی سکیمیں بن رہی ہیں. اگر آپ ذرا بھی امریکہ کی جنگ کا جو نیا ورلڈ آرڈر ہے، اگر ذرا ریزسٹ کریں گے، ذرا کوئی آپ اس کی مخالفت کریں گے، تو آپ کو ٹکڑے کر دیا جائے گا. بہرحال دوسرا سبب یہ ہے، خاص طور پر ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے عافیت چاہتے ہیں، اللہ کے اس آخری عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ففروا الی اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ اللہ ہی کا دامن رحمت ہے، اور کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، حضور کی جو دعا رات کو آپ سوتے تھے، دانی کروٹ اپنا دانا ہاتھ دانے گال کے نیچے رکھ کر، اللہم انی وجہت وجہی الیک، واسلمت نفسی الیک، وفوضت امری الیک، واسنت ظہری الیک، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار میں نے اپنا رخ بھی تیری طرف کر لیا، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تجھی سے اپنی پیٹ لگا لی، اپنا سارا معاملہ تیرے تفویض کر دیا، اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں پناہ کی، تجھ سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ تیری ہی پناہ گاہ ہے، تیرے ہی دامن رحمت میں جگہ ہے۔ تیسری بات اب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا شعور بہت کم مسلمانوں کو ہے۔ عام مسلمانوں پر جو ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، ہم پر ایک تیسری منزل اس کی اور بھی ہے۔ ہمیں بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ بھارت کا مسلمان گویا کہ فرض کفایہ ادا کر چکا جب اس نے پاکستان بنوا دیا۔ مدراس کا مسلمان ہو، حیدرآباد کا مسلمان ہو، سی پی کا مسلمان ہو، بامبے کا مسلمان ہو، بہار کا مسلمان ہو، انہیں کبھی یہ یقین یا کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پاکستان بنے گا، اور انہیں معلوم تھا کہ ہم ہندو کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ پھر بھی انہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر دوسروں سے بڑھ کر حصہ لیا، پاکستان بنوایا کہ کوئی ایک خطہ تو ہو جہاں اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اسی سے اس خطے کو بھی عافیت ملے گی، ہمیں بھی عافیت ملے گی، تمام امت مسلمہ کو عافیت ملے گی، بلکہ پورے عالم انسانی کو عافیت ملے گی۔ تو وہ تو فرض کفایہ ادا کر چکے ہیں، اب ان کی طرف سے بھی ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کندھوں پر۔ انہیں تو 45 برس ہو گئے سزا بھگتتے ہوئے اس کی۔ وہاں کا ہندو کہتا ہے تم نے پاکستان بنوایا، تم مجرم ہو، ہماری بھارت ماتا، ہماری گو ماتا کے ٹکڑے تم نے کروائے، تم اگر اس تحریک پاکستان کے جھنڈے نہ اٹھاتے پاکستان کبھی نہ بنتا۔ پنجاب میں تو آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی، اور سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، سندھ تھا لے دے کے اس علاقے میں کہ جس میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، پاکستان کیسے بنتا؟ یہ تو بنایا ہندوستان کے مسلمان۔ لہذا ان کا فرض جو ہے اقامت دین کا، وہ بھی گویا کہ تیسرا اضافی بوجھ ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہم ادا نہیں کریں گے تو نہ صرف اپنی جگہ مجرم، نہ صرف اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کے مرتکب، بلکہ یہ کہ بھارتی مسلمانوں کا بھی حصے کا بوجھ ہم پر آئے۔ چوتھی بات اور عرض کر دوں، اور وہ اس وقت کی عالمی ملت اسلامی کے اعتبار سے، جنہیں بھی کچھ شعور ہے، جو حالات پر نگاہ رکھتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ خلیج کی جنگ کیوں ہوئی، اس کے نتائج اب کیا ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بھول جائیے، جنگ کیوں ہوئی یہ لمبی داستان ہے۔ اس میں بڑا آسان ہے کہہ دینا صدام ہے اصل مجرم، یقیناً وہ مجرم ہے، اس نے جارحیت کی، لیکن ذرا اس سطح سے نیچے اتریے تو در حقیقت اس کو جارحیت پر مجبور کیا کویت نے، اس سے ذرا نیچے اتریے تو دونوں جال میں پھنس گئے امریکہ کے، امریکہ نے ایک طرف دوسرے کی پیٹھ تھپکی، ادھر سے اس کو حوصلہ دیا، لڑ جاؤ، لڑ گئے، حماقت، بے وقوفی، پاگل پن۔ لیکن امریکہ بھی اصل میں کوئی شہر نہیں ہے، یہ ساری سازش یہود کی، ورلڈ زائنزم۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ یہود بھی اس وقت تو کامیابی حاصل کر چکے یا کر رہے ہیں، اب گریٹر اسرائیل کے قیام میں اب کون سی رکاوٹ رہ گئی، کون چوں کرنے والا اب ہے؟ عالم عرب پورا امریکہ کے چنگل کے اندر ہے، اور امریکہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اب کون روکے گا اس کو؟ وہ ملت عرب جو ہے وہ تو اس کے عذاب کے شکنجے میں آ چکی، لیکن اللہ کی مشیت اور ہے بالا تر، اس کا ذرا حساب لمبا ہوتا ہے، اس کی تقویم ذرا طویل ہوتی ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی آخری تباہی کے لیے سامان ہو رہا، ہلاک انہیں ہونا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور اس کے بعد ایک ایک یہودی کا ہلاک ہونا، لیکن اس کے آخری انجام سے پہلے مسلمانوں پر جو عذاب ان کے ہاتھوں آنے والا ہے، اس کے خیال سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی تو مجرم ہیں نا، اور سب سے بڑے مجرم ہم میں اہل عرب، جن کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، جن میں سے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم تو آخرین منہم میں سے ہیں، وہ تھے اصل امت مسلمہ، ان کی زبان میں اللہ کا کلام، پھر بھی انہوں نے پیٹھ دکھائی، بے وفائی کی اللہ کے دین کے ساتھ، تو بدترین سزا کے مستحق ہیں، اس کا آغاز ہو چکا ہے، احادیث میں اس کی پوری تشریح موجود ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل آئے گا، پورا عراق، پورا شرق اردن، پورا شام، اور حجاز کا شمالی نصف، مدینہ منورہ، جو بھی ان کے پلانز ہیں اس کے مطابق، اگرچہ اس کے بارے میں احادیث میں خبر ہے کہ وہ دروازوں تک تو پہنچ جائیں گے یہ مدینہ منورہ کے داخل نہیں ہو پائیں گے، لیکن ترکی کا بڑا حصہ، مصر کا اصل زرخیز سارا حصہ، باقی تو صحرا ہے جو ملا ہوا ہے لیبیا کے ساتھ، یہ سب جو ہے گریٹر اسرائیل میپ، یہ گویا کہ اب بالفعل تو قائم ہو چکا، چاہے نام اس کا ابھی اسرائیل نہ بنا ہو. اب اس امت اسلامی جو ہے، امت مسلمہ، اگر کوئی دل میں درد ہے تو اب گویا کہ ان کے حصے کا فرض کفایہ بھی ہمیں ادا کرنا. اور اس میں جان لیجئے، میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہی ملک ہے غیر عرب مسلمان ممالک میں جو پاکستان کے نام پر بنا، باقی تو آزادی بھی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے یا کسی اور ملک نے، تو اسلام کے نام پر نہیں کی، وہ تو ویسی فریڈم موومنٹس تھیں جیسی کہ دنیا میں اور ممالک میں بھی چلی، افریقہ کے ممالک میں چلی، لیٹن امریکہ کے ممالک میں چلی، لیکن ایک ملک ایسا تھا کہ اسلام کے نام پر. تو گویا کہ اب اس امت مسلمہ اگر اس کا درد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جیسے عرب معزول ہو گئے تھے 13ویں صدی عیسوی میں، وہ معزول ہوئے، وہ پٹے پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں پھر تاتاریوں کے ہاتھوں، اور صلیبیوں سے بھی یروشلم واپس لینے والے کرد تھے، صلاح الدین ایوبی عرب نہیں تھے، اور تاتاریوں کے سیلاب کا رخ پھیرنے والے بھی وہی کرد تھے، عربوں کے اندر دم نہیں رہا تھا، اور آج تو وہ آخری عذاب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. اب کوئی اور ہو، کوئی اور قوم، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ نمبر دو پھر ہم ہیں کہ ہم نے ملک بنایا اسلام کے لیے، تو یہ ذمہ داری کی چوتھی منزل ہے ہماری. اور پانچویں وہ جس سے میں نے بات شروع کی، اگر پوری دنیا کے سامنے اسلامی نظام کا ایک نقشہ اور اس کی مثال پیش نہ کر سکے یہ امت مسلمہ، تو پورے عالم انسانی کی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا، ہم بھی اس کو شیئر کریں گے. تو یہ پانچ اسباب ہیں جن کے تحت ہمارے لیے لازم ہے کہ یہاں اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرے اور خلافت کا نظام برپا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا، میں ذرا اس کی وضاحت اب کرنا چاہتا ہوں. میں کسی کی نفی نہیں کرنا چاہتا، کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، مثبت انداز میں ایک بات جان لیجیے، یہ کام اگر ہوگا تو اس طور سے ہوگا جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کوئی طریقہ نہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں دوسری قوموں نے کامیابی حاصل کر لی ان راستوں سے، کورینز جو ہیں بہت اونچے چلے گئے اس راستے سے، چینی جو ہیں وہ بیدار ہو گئے، جو کبھی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. اب وہ ہمالیہ کے چشمے جو ہے پہلے ہمالیہ کے شمال میں ابلے تھے، اب وہ جنوب میں بھی، کشمیر میں بھی ابل رہے ہیں. لیکن کشمیری مسلمانوں نے بھی ایک رائے تو یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو وہاں حریت پسند ہیں، ان کی جو زیادہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ یہودی کر رہے ہیں، اصل میں یہ یہودی کمانڈوز ہیں جو کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ بھارت کا ناک میں دم کر دیں تاکہ بھارت حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے پاکستان. یہ اصل میں وہ سہونی سازش ہے. میں نے مثال بھی دی تھی پرسوں ہی، میں نے لاہور میں بھی تقریر کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا جنگ جمل مجھے یاد آ جاتی ہے، ایک طرف حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کس قدر یوں سمجھیے کہ خوفناک منظر ہے. لیکن مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی، لیکن ایک فسادی عنصر موجود تھا، تھوڑا سا وہ سبائی عنصر، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ یہ جمع ہو گئے تو ہمارے نیچے زمین کہاں ہوگی، پھر ہمارا تو کہیں جو ہے کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہم تو سب پکڑے جائیں گے. لہذا انہوں نے جا کر حملہ کر دیا. اب کون تحقیق کرے پہل کس نے کی ہے؟ جنگ شروع ہو جائے تب تو دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، آئیدر کل اور بی کل، یا قتل کرو یا قتل ہو جاؤ. وہ جنگ ہوئی ہے کہ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے دونوں طرف سے. حضرت عائشہ بھی گری ہے اونٹ سے، خودت گرا ہے اونٹ کے جب ٹانگ کے اوپر تلوار ماری گئی، حضرت عائشہ گری ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ چھوٹا سا ایک فسادی عنصر. یہی فسادی عنصر ہو سکتا ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، کچھ لوگوں نے جو امریکہ کے حالات سے اور جو یہودیوں کے جو عزائم ہیں ان سے کچھ آگاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی بہت پہلے
کہ یہ ہوگا اور یہاں پر یہودی کمانڈوز ہیں اس وقت کے جو ایکٹیو ہیں.
اور اس میں یہ کہ بعد میں وہ خبر بھی آ گئی, وہ پکڑے بھی گئے, ایک ان میں سے مارا بھی گیا, وہ ساری چیزیں جو ہے ثابت ہو گئی. اسرائیل نے مان بھی لیا کہ ہاں ہمارے فوجی وہاں ہیں, کیا ہے کیا کرنے آئے وہاں. تو در حقیقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ سازش جو ہے ان کی کہ بھارت کو اس طریقے سے مجبور کر دیا جائے, ناک میں دم لے آیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر آخر فیصلہ کر بیٹھے. آج کی جو سرخی تھی اخبار کی, وہ تو بہرحال اسی کی غمبازی کر رہی تھی کہ ہماری حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا, اسی لیے پیش کی, یہ پری ایمپٹ کیا ہے ہماری حکومت نے, نواز شریف صاحب نے, کہ اعلان جنگ ہے ہماری طرف سے. پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ کہوٹا کے اوپر اگر حملہ ہو گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا, اور اگر ہماری ایٹمی تنصیبات جو ہے برباد کر دی گئی, تو بس اس پر ہم ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے, پھر یہ اعلان جنگ ہے, اٹ مینز این آل آؤٹ وار, پھر یہ جنگ ہوگی. بہرحال یہ تمام صورتحال جو ہے اب یہ اس کی غمازی کر رہی ہے کہ صورت جو ہے کوئی حالات جو ہے بہت خوفناک سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر جو کچھ کے کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ابھی اس منہاج نبوی پر نہیں ہے, وہ بھی ہماری نقالی ہے. ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دنیا میں ہوتی ہے, ہم نے وہ شروع کر دی, اگر مسلمان کر رہے ہیں, اگر ان میں یہودی بھی شامل ہے, لیکن بہرحال مسلمان بھی تو ہیں نا آخر, ورنہ محض یہودیوں کے کیے تو اس قدر نہیں ہو سکتا, چند سو اگر آ بھی گئے ہو کمانڈو. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ طریقے, یا یہ کہ مغرب سے ایک الیکشن کا نظام آ گیا. اب الیکشن جو ہے وہ کسی ملک کے اندر جو قائم نظام ہے اس کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے, نظام بدلنا جو ہے وہ الیکشن کا پیش نظر ہوتا ہی نہیں, نہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے. جو نظام قائم ہے کسی ملک میں, اس نظام کے تحت پاور بیسز ہے, اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی وہ جڑیں ہیں, بنیادیں ہیں. الیکشن جب بھی ہوگا وہی چیزیں ریفلیکٹ کریں گی, وہی لوگ آئیں گے, جاگیردار آئیں گے, سرمایہ دار آئیں گے, اور وہ ظاہر بات ہے جو نظام موجود ہے اس کا سٹیٹس کو چاہیں گے, وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے, اس لیے کہ تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے. لہذا اس میں بھی کچھ لوگوں کو بارہ نیک نیتی سے وہ الجھ گئے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہ اس راستے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا, نہ اس راستے سے کیا, قائم کیا کس راستے سے, اس کو میں چاہتا ہوں. اگرچہ مجھے خوب اندازہ ہے کہ اس میں سے ہر قدم بہت کٹھن ہے, بہت مشکل ہے. ہاں, جس کے لیے اللہ آسان کر دے, خلوص نیت کے ساتھ انسان عزم کر لے گا, ہر منزل آسان ہو جائے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کا یہ پختہ وعدہ ہے, نہایت تاکیدی وعدہ ہے, جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے, لازمن ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے, ان کی رہنمائی فرماتے چلے جائیں گے, ہم ان کی انگلی پکڑ کر انہیں منزل مراد تک پہنچاتے ہیں. لیکن شروع میں ہر قدم معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ہمالا کے مانند ہے, اس پر چڑھائی چڑھنا آسان نہیں. وہ قدم کیا؟ دیکھیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وجہ کیا تھی؟ وہ قوم وہ تھی جو ایمان نہیں رکھتی تھی, کافر قوم تھی, لہذا اس کو دعوت کا آغاز کیا گیا کہاں سے, ایمان لاؤ. ہماری قوم وہ ہے جو ایمان کی مدعی ہے, ایمان کی دعوے دار ہے, عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہے, اسلام کی مدعی, اسلام کا نعرہ لگاتی ہے, جھنڈا اٹھاتی ہے. لہذا اس سے کیا کہا جائے گا؟ اسلام پر عمل کرو, یہ نقطہ آغاز ہوگا آپ دعوت کا. ایمان, تم مدعی ہو, مانتے ہو اللہ کو, مانتے ہو رسول کو, مانتے ہو قرآن کو, اب عمل کرو, پورے اترو اس پر, اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرو, اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو, اپنی معیشت پر, معاش پر اسلام کو نافذ کرو, اپنی معاشرت پر اسلام کو نافذ کرو. یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہی سب سے بڑا مشکل, یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. کیا کریں؟ ہر طرف سودی کاروبار ہے, ہم کیسے علیحدہ ہو جائیں؟ پھر تو دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, جو بساط پھیلا رکھی ہے وہ لپیٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے. بینک میں سروس کر رہا ہوں, 15,000 تنخواہ مل رہی ہے, باہر کہیں جاؤں گا 3,000 مشکل ملے گی, کیسے کروں؟ یہ سارے مسئلے. اب یہاں تو اس ملک میں تو پردہ رہا ہی نہیں, شرعی پردہ تو کہیں وجود ہی نہیں اس کا, الا ماشاءاللہ کہیں جنہیں اللہ نے کوئی ہمت دے دی ہو خاص، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، برادری سے باہر ہوتے ہیں، آؤٹ کاسٹ ہوتے ہیں، ہم تو اس معاشرے کا حصہ پھر رہیں گے نہیں، ہمارے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے؟ یہ ایک ایک مرحلہ جو ہے ہمالیہ کی طرح نظر آتا ہے خواب. پھر میں عرض کر رہا ہوں، عزم ہو، ارادہ ہو، حوصلہ انسان کر لے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے میں نے اسے خامخواہ پہاڑ سمجھا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک بڑا پیارا شعر ہے خواجہ عثمان ہارونی جو مرشد تھے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، ان کا ایک شعر ہے، تیبی رحم درخشیدن برقے ماں بے خبراں منتظر شم و چراغے، ہم اپنی بے خبری میں چراغ اور اس کے ہم منتظر ہیں کہیں سے روشنی آئے، اندھیرے میں کیسے چلے، ارے چلو تو صحیح. تیمی شبدی راہ بدرخشیدن برقے، چلو تو صحیح، ماں بے خبراں منتظر شم و چراغے، جب تک بیٹھے رہیں گے کہ پہلے چراغ کوئی لے کر آئے تو قدم بڑھائیں گے تو نہ وہ چراغ آئے گا نہ آپ آگے بڑھیں گے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا نہ چاہیے. عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کی چمک جو ہے وہی آپ کو راستہ دکھا دے. لیکن پہلا منزل یہی ہے، پہلا مرحلہ یہی ہے، یہ نہیں کرتے تو اگلی بات کرنا بیکار، نعرہ لگانا لا حاصل، نعرے لگانا اور طرح طرح کی تحریکیں چلا دینا بیکار، لا حاصل، کوئی اس کا نتیجہ نہیں. اگر یہ پہلی منزل جو ہے اپنی ذات اور اپنا گھر، اپنی معاش اور اپنی معاشرت، اگر اس کو ہم نہیں سر کر سکتے پہلی منزل کو، تو اگلے قدم کا کوئی سوال نہیں. دیکھیے اس میں بھی بہت مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، آخر کوئی نہیں آتا، کوئی قدم نہیں بڑھاتا، تب بھی کیا ہم حضرت نوح علیہ السلام سے پیچھے رہ جائیں گے؟ اللہ کا رسول 950 برس تک دعوت دیتا رہا، کسی نے قدم نہیں بڑھایا، تو کیا حضرت نوح کو اس سے کوئی نقصان پہنچ گیا؟ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ، وہ کامیاب، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ان کے اللہ کے ہاں جو مراتب ہیں، مراتب عالیہ، وہ محفوظ. تو کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار بھی بدل دینا چاہیے. ہمارے لیے کامیابی اصل آخرت کی کامیابی، ان دار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، ایمان بالآخرہ اگر وہ ہے اصل مقصد، تو آپ یہ دعوت دیجئے، آپ قدم بڑھائیے، کوئی اور ساتھ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ساتھی بنا ہی دے، ہمیں کیا پتا، یہ تو مستقبل کی بات ہے، یہ تو غیب سے متعلق ہے، ہم تو غیب کا علم نہیں رکھتے، کل کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ معلوم نہیں کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین میں، کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہو. ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں لطف الرحمان صاحب لاہور میں، ان کی بڑی ہمشیرہ، ان کے 5 بیٹے تھے، 5 امریکہ میں تھے، سال ہا سال سے بلا رہے تھے کہ امی یہیں آ جائیں آپ بھی، اور وہ کہتے نہیں میں تو یہیں پاکستان میں دفن ہوں گی. لیکن آخری وقت میں یہ ہوا ہے، کینسر تشخیص ہوا اور انہیں بہرحال وہاں بلا لیا گیا، وہاں انتقال ہو گیا، وہیں دفن ہو گیا. کیا پتہ، پہلی بیٹی نہیں، 5 بیٹوں کی ماں بیٹوں کی جدائی گوارا کر رہی ہے پاکستان میں دفن ہونے کے لیے، لیکن وہ تدفین جو ہے پاکستان میں جو ہے اللہ کے علم میں نہیں تھی، اللہ کی حکمت میں نہیں. تو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کچھ پتہ نہیں. اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کا بھی قرآن مجید میں کوئی عملی مسئلہ نہیں ہے جس کا کہ حل اللہ نے ہمارے سامنے نہ رکھ دیا. سورہ اعراف میں تذکرہ موجود ہے، یہود کی ایک بستی، اور وہ اتنی غلط رخ پر جا چکی تھی، اللہ کے حکم کا استہزاء ہو رہا ہے، ہیلوں بہانوں سے شریعت جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے، اور اکثریت ادھر چلی گئی. کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے یہ حرام خوری ترک کر دو. کچھ دوسرے لوگ جو خود بھی بچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ وعظ نصیحت دعوت، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، آپ تو یہ قوم ہلاک ہو کر رہے گی. ان کا جواب بڑا پیارا ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ گویا کہ روشنی کا مینار، اللہ نے اسی لیے نقل کیا نا قرآن میں، قصے کہانیاں سنانا تو مقصود نہیں ہے، وہ ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے رہنمائی، ہمارے لیے معزت. انہوں نے جواب دیا معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون. دو حصوں کا جواب ہے. نمبر ایک تو یہ کہ ہم تو یہ دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ پکار بلند کر رہے ہیں تاکہ ہم تو اللہ کے ہاں جا کے عذر پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے اپنا سا زور لگایا، ہم نے اپنی قوم کو صحیح راستے کی طرف بلایا، ہم اپنی اس دعوت میں مسلسل کوشاں رہے تو ہمارے طرف سے تو عذر پیش ہو جائے. اور پھر نمبر دو یہ وہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ راہ راست پر آ جائے، شاید کہ وہ متقی بن جائے. ہمیں کیا معلوم، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، کس کے دل کا حال آپ کو معلوم ہے، کیا پتا ہے. اور ان میں سے چند کو بھی ہم بچا لیں جہنم کے آگ سے تو بہت بڑی کامیابی ہے، جیسے کہ حضرت علی سے حضور نے خطاب کر کے فرمایا اے علی لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی دعوت دی جائے کہ لوگوں ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو. دوسرا مرحلہ یہ ہے، اب جو لوگ بھی یہ مشکل مرحلہ سر کر لیں اللہ کی تائید سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہمیں بھی ہدایت اگر ملی تو اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. کوئی توفیق ملے خیر کی تو آپ ہمیشہ یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی ہے، ہم نے کہاں یہ طاقت تھی کہ ہم یہ نیکی کا کام کر سکیں. لیکن جو یہ منزل سر کر لے اب وہ جڑے، ایک اجتماعی طاقت بنے، مربوط، مضبوط، منظم. یہ مربوط اور منظم نظم جماعت، جیسے ہم نے خلافت کی اصطلاح آپ شروع کی کہ ہمیں ریورٹ کرنا چاہیے قرآن اور سنت کی اصل اصطلاح کی طرف، ایسے ہی ہم نے تنظیم اسلامی میں اس کا بھی، اس کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ جو قرآن اور سنت میں ہے اس کو اختیار کیا. بیعت، بیعت سموتا، وہ بیعت جو سید احمد بریلوی نے لی تھی رحمت اللہ علیہ، وہ جو جہاد پچھلی صدی کا، اور واقعہ یہ کہ دور صحابہ کے بعد کا جو سب سے زیادہ خالص اسلامی جہاد تھا پوری ہماری تاریخ دور صحابہ کے بعد، وہ جہاد تھا کہ جو شہیدین سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جو جہاد کیا. لیکن وہ کس سے شروع ہوا؟ بیعت. اسی طریقے سے مہدی سوڈانی نے شروع کیا، بیعت. سنوسی نے شروع کیا، بیعت. یہ تو ہماری یہ بڑی قریب کی تاریخ ہے، باقی پیچھے تو دیکھیے بیعت ہی کا ذکر قرآن میں ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حالانکہ صحابہ کرام کو حضور سے بیعت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ وہ تو جب اللہ کا رسول مان لیا تو اطاعت تو لازم ہے ہی، بیعت تھی نا اطاعت کے لیے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، یہ بیعت کے جو الفاظ تھے، غور کیجیے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرما رہے رضی اللہ تعالی، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. تو اس کی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو شخص ایمان لے آیا حضور پر، کیا وہ پابند نہیں ہے حضور کے ہر حکم کو ماننے کا؟ لیکن یہ کہ حضور کے تو علم میں تھا نا کہ یہ کام جو ہے ایک حد تک ہونا ہے میرے ہاتھوں، آگے امت نے کرنا ہے، میں تو رسول ہوں، میری اطاعت تو ہر امتی پر لازم، جو حکم میں دوں. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لیکن یہ کہ میرے بعد جو کوئی ہوگا وہ نبی تو نہیں ہوگا، وہ رسول تو نہیں ہوگا، اور ہم اہل سنت کے نزدیک وہ کوئی امام معصوم بھی نہیں ہوگا. اس کی اطاعت کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کی اطاعت تو بیعت کی بنیاد پر ہوگی، جو اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کا حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم کے منافی نہ ہو. آپ ہمیں حکم دینے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں مانیں گے. اسی لیے اب اس میں اضافہ ہے جو ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اختیار کیا, وہی حدیث نبوی ایک لفظ کے اضافے سے. اس میں کیا ہے؟ علی السمع و طاعۃ فی المعروف, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دیں گے مانیں گے, مشورہ بھی ہوگا, بات بھی کریں گے, حق جو ہوگا کہیں گے, وہ سب کچھ کریں گے, لیکن جو حکم ہوگا آخری فیصلہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کی ہم اطاعت کریں. یہ ہے وہ تنظیم کی بنیاد جو ہم نے اختیار کی. شروع شروع میں مذاق بھی اڑے, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو بیعت ایک ہی رہ گئی تھی, اور وہ بیعت ارشاد, پیری مریدی والی بیعت, وہ صرف تزکیے کی بیعت تھی. وہ بیعت جہاد ہم بھول گئے تھے. جماعتیں بھی ہم نے بنانی شروع کی تو وہ بھی مغرب سے نظام آیا, ممبر شپ ہے اور پھر اس میں الیکشن ہے, امیر کا انتخاب ہوگا, دو سال کے لیے ہوگا, چار سال کے لیے ہوگا. وہ چیزیں ہم نے اختیار کی کہ جن کا سرے سے کہیں وجود نہیں, نہ قرآن میں, نہ سنت میں, نہ خلافت راشدہ کے دوران, نہ بعد کی جتنی بھی ہمارے سلف صالحین ہیں ان میں کہیں اس کا کوئی نشان ملے. وہ نشان تو ملا ہے تو انگریز یہاں آیا تو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کر آیا وہ مغربی جمہوریت کی بس کی گانٹھ بھی لایا, اور اس کے ساتھ یہ اس نے کھلونے جو ہے وہ بھی ہمیں دے دیے. افسوس یہ ہے کہ دینی جماعتیں بھی انہی کھلونوں کو لے کر اور مطمئن ہے کہ یہی نظام ہے. بہرحال دوسرا قدم جمع ہونا, جڑنا, مربوط ہونا, منظم ہونا, سم و طاعت کی کیفیت, لسن اینڈ اوبے, یہ دوسرا قدم. اور یہ بھی بہت مشکل. کیوں مشکل؟ یہ بھی سمجھ لیجیے, معاشرہ, اس معاشرے میں اسلام پر خود عمل کرنا بہت مشکل, وہ میں بیان کر چکا. اور کسی شخص کی اطاعت, سم و طاعت فی المعروف, بہت مشکل. یہ بھی ہم جیسا انسان ہے, اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, اس کے بھی دو پاؤں ہیں, پھر یہ بھی امام معصوم نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اسے کو وہی آ رہی ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو نہیں کہ اسے کوئی معصومیت کی سند اللہ کی طرف سے مل گئی ہو. کیوں اس کا حکم مان؟ یہ ہے اصل میں وہ جو انانیت ہے, اس انانیت کا توڑ آسان کام ہے. بات کہہ کر اور پھر جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنا, چاہے وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے کے خلاف ہو, یہ سب سے بڑا مشکل کام. اپنے نفس کی کسر, کسر نفسی جسے کہتے ہیں نا, ایک کسر نفسی تو ہوتی ہے تسنوں والی, اندر تو سمجھ رہے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں, لیکن جہاں میں تو ہیچ مدان, ہیچ نیرز, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اور دل کے اندر یہ کہ میں ہی سب کچھ ہوں. وہ کسر نفسی نہیں کہہ رہا. کسر نفسی حقیقت اپنے نفس, اپنی انانیت کو توڑنا پڑتا, تب کہیں جا کر سم و طاعت فی المعروف کا معاملہ جو ہے کہ جو حکم ہو. یا تو میں ثابت کر دوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو لا سمع ولا طاعۃ, بات ختم, نہیں کہ میں نے عہد کیا ہے. اگر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر حکم ہے تو مانوں گا, وہ ماننا ہے. بہرحال یہ دوسری کٹھن منزل ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے. میں نے عرض کیا نا پہلے تو مذاق بھی اڑے. وہ کبھی آپ نے وہ روبرو نامی ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام بھی دیکھا ہوگا, بڑا استضاعیہ. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے جو محنت کی ہے, کوشش کی ہے. اب یہ ہے کہ نماز 9 بجے ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 9 بجے یہاں جماعت. یہ دوسرا کٹھن مرحلہ. تیسرا کٹھن مرحلہ, اس پر میری گفتگو ختم ہو جائے گی. اس کو دو حصوں میں کرنا ہوگا. یہ جماعت کیا کرے؟ منظم جماعت, فرض کیجئے 2 لاکھ افراد آ جائیں, بہت بڑی بات ہے, آسان کام نہیں. میں نے تو کہا کہ ہر مرحلہ بہت کٹھن, ہمالیہ پہاڑ کی طرح, لیکن اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں. کیسا معاشرہ تھا عرب کا, پستی کی انتہا میں, لیکن اللہ نے اٹھا دیا. محمد الرسول اللہ کی مسیحائی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ زندہ ہو گئے. لہذا یہ انہونی باتیں نہیں ہیں. اللہ چاہے گا تو ہو جائے, نہ ہو تب بھی ہم اس میں لگے رہے تو ہماری عاقبت صحیح, ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں. اصل کامیابی وہ ہے, هو المطلوب, اصل ہمارا مقصود نسب العین وہ ہے. لیکن اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کیا پھر الیکشن میں حصہ لیں گے؟ وہ تو وہی چکر ہے. الیکشن میں حصہ لیں گے آپ اسلام کے نام پر, تو کیا دوسروں کے اوپر بین لگ جائے گا کہ وہ اسلام کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ کیا کسی ایک جماعت کے پاس پروپرائٹری رائٹس ہیں اسلام کے, اور دوسری جماعت اس کا نعرہ نہیں لگا سکتی؟
جب تین جماعتیں آ جائیں گی ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، پھر کوئی مائنورٹی گورنمنٹ بن جائے گی، ووٹوں کے اعتبار سے مائنورٹی، لیکن چونکہ دوسروں کے مقابلے میں ووٹ زیادہ، حکومت بن جائے گی. ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہو چکا، لیکن یہ کہ پھر بھی غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں. ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ، ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سال ہر سال سے سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے یا رب وہ نہ سمجھے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. اللہ تعالیٰ ان کی قلبی کیفیت کو بدل دے، اللہ کے ہاتھ میں. تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین. بہرحال الیکشن سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا نہیں عن المنکر بالید. جب تک طاقت کافی نہیں ہے آپ زبان سے کہیں گے خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ کام غلط ہے چھوڑ دو، یہ حرام ہے، یہ سود حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، ختم کرو اسے. ہم کہتے رہیں گے، کوئی سنے نہ سنے، ہم خوشامد کریں گے، ہم ہاتھ جوڑیں گے، درخواستیں کریں گے، لیکن اگر طاقت ہو اور فرض کیجئے 2 لاکھ افراد اس درجے میں منظم ہو جائیں اور اس درجے عزم مصمم کر لیں کہ یا تن رسد میں جانا یا جان سے تن بر آیت. اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جائیں اور یا جسم میں سے جان نکل جائے، یا تو اللہ کا دین غالب ہو یا ہم سب شہید ہو جائیں. اس درجے تک اگر عزم مصمم ہو جائے، سروں سے اگر کفن باندھ لیا جائے، تو پھر میدان میں آئیں، پھر چیلنج کریں کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کا نام ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت سے روکنا، بدی کو روکنا. جہاں طاقت آپ کو آج حاصل ہے وہاں آج بھی روکیے. وہ طاقت آپ کو اپنے گھر میں حاصل ہے، آپ سربراہ ہیں، آج بھی آپ کو نہیں عن المنکر کرنا ہوگا اپنے گھر میں. اگر نہیں کرتے تو آپ اپنے نفاق کا ثبوت دے رہے ہیں، یا آپ اپنی نامردی کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ کو جینے کا بھی حق نہیں ہے حضور کے قول کے مطابق. اگر تمہارے معاملے تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹ سے، یعنی زمین میں دفن ہو جانا بہتر ہے زندہ ہو کر زندہ انسانوں کی طرح زمین پر چلنے سے. آج بھی آپ کو ایک سربراہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی سطح پر معاشرے کو چیلنج کرنا، اس کے لیے طاقت، جماعت کی طاقت ضروری ہے. جب تک فراہم نہ ہو نہیں عن المنکر باللسان، زبان سے دعوت، تبلیغ، نصیحت، موعظت، خوشامد اللہ کے واسطے دے، اس ملک کا واسطہ دے، ان لاکھوں انسانوں کے خون کا واسطہ دے کہ جن کا جو اس ملک کی بنیادوں میں جن کا خون جو ہے جذب ہوا، ان ہزارہ عورتوں کی عصمتوں کا واسطہ دے کہ جو اس ملک کے لیے لٹی ہیں اور برباد ہوئی ہیں، واسطہ دیجئے. ان مسلمانوں کا واسطہ دیجئے جو ہندوستان میں اور بھارت میں آج بھی پاکستان کے قیام کی جو سزا ہے وہ بھگت رہے ہیں، واسطہ دیجئے. جو بھی کر سکتے ہو کیجئے، لیکن چیلنج نہ کیجئے جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو کہ معلوم ہو کہ اب ہم چیلنج تھرو کریں گے تو کھڑے ہو سکتے. کیا ہوگا نتیجہ؟ دیکھیے اہل تشیع نے کر کے دکھا دیا تھا کہ نہیں، 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا سیکرٹریٹ کا اسلام آباد میں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی شے کو نقصان نہیں پہنچایا، دھرنا مار کر بیٹھ گئے. یا تو یہ زکات آرڈیننس سے ہمیں مستثنا کرو ورنہ ہم یہاں بیٹھے نہیں اٹھیں گے، چلاؤ گولیاں، جانے دینے کو تیار. مارشل لا کی حکومت، جمہوری حکومت نہیں تھی، مارشل لا، فوج کی حکومت. اور ایک ہمارے ہاں اصطلاح اور بھی چل گئی، بوڑھا مارشل لا. وہ تو بوڑھا نہیں تھا، ابھی جوان تھا، 3 برس ہوئے تھے ابھی، سن 77 کے بعد سن 80 میں یہ ہو گیا ہے، جوان مارشل لا. لیکن چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں، اور یہ اس سے کمٹمنٹ لے کر اٹھے کہ ہاں میں تمہیں مستثنا کر دوں. یہ ہے طریقہ. مثالیں موجود ہیں، اپنے ملک میں مثال موجود، بھارت میں مسلمان موجود. بھارت کے مسلمانوں نے آئلی قوانین کے اندر جو دخل اندازی ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہو گئی تھی، کس طرح کھڑے ہو گئے ایجیٹیشن میں. ہاں انہیں جانے دینی پڑی، یہاں اہل تشیعوں کو کوئی جان نہیں دینی پڑی، اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب نے محسوس کیا کہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، 100-200 اگر شیعہ یہاں پر ہلاک ہو جائیں تو ہماری فوج میں بھی شیعہ موجود ہیں، ہماری پولیس میں شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں شیعہ ہیں، نہ معلوم کیا قیامت آ جائے. لہذا انہوں نے تو سیدھا یہی سمجھا کہ کمٹمنٹ دے دو اور اٹھاؤ. بھارت کا معاملہ تو یہ نہیں تھا. وہاں تو جب اس فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن ہوا ہے بہار میں ایک دن میں, میرا اگر حافظہ جو ہے غلط نہیں کر رہا ہے تو پٹنہ میں 60 مسلمان جو ہے شہید ہوئے, لیکن جانے دے دی انہوں نے, ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں باریں گے اور اپنے انعائمی قوانین کے اندر کوئی دخل اندازی گوارا نہیں کریں. نتیجہ کیا ہوا؟ کانگریس کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, راجیو گاندھی کو یہ قانون بنانا پڑا بھارت کے اندر. آج بھی وہ قانون موجود ہے, ابھی وہ نل اینڈ وائڈ نہیں کیا گیا, وہ قانون موجود ہے کہ بھارت کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئینی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی. یہ نکاح طلاق وغیرہ عدت یہ وہ نان لبقہ یہ جو بھی قوانین ہے مسلمانوں کا پرسنل لا, اس کے اندر کوئی عدالت چاہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہو کوئی فیصلہ نہیں دے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, اگرچہ پھر اس کی صدا جو ہے ہندوؤں نے دی ہے راجیو گاندھی کو. راجیو گاندھی کے ڈاؤن فال میں اور بی جے پی کے ابھرنے میں ایک بہت بڑا عامل ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے. اس کے بعد وہ بابری مسجد کا شوشہ اٹھا, بابری مسجد کے موضوع پر راجیو گاندھی نے ہندوؤں کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکے, لیکن ہندوؤں نے معاف نہیں کیا, اب تم پر اعتماد نہیں ہے, تم ایک معاملے میں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہو. بہرحال میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا, یہ بھارت کے معاملات ہیں. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بپتا ان پر پڑ رہی ہے اس کا بھی حساب مجھ سے ہوگا, آپ سے ہوگا قیامت کے دن. تم ایش کر رہے تھے پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان کے خون کے کوسٹ پر کر رہے تھے, قیمت وہ دے رہے تھے تمہاری عیاشی کی جو عیاشیاں تم کر رہے تھے پاکستان میں. تم محل پر محل بناتے چلے گئے, شادی محلوں کی ایک قطار جو ہے آپ کو سڑک پر نظر آ رہی ہے. اور میں نے تو بارہا سنایا, میرے پاس آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے, مراد آباد سے دو نوجوان آئے ملنے کے لیے, اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے, پہلی مرتبہ پاکستان آئے تھے. جیسے میں ہندوستان پہلی مرتبہ گیا تھا 33 برس بعد, 1947 میں کراس کیا تھا مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کی طرف, اور 1980 میں 33 برس بعد گیا ہوں, اسی طرح وہ بھی پہلی مرتبہ آئے اور آ کر روئے میرے پاس آنسوؤں کے ساتھ. یہ میں صرف محاورے اور استعارے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے پاکستان میں آ کر دو چیزیں دیکھی, ایک تو یہ پردہ نام کی تو کوئی شے یہاں رہی ہی نہیں, اور نمبر دو ہماری پھوپھی کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں جس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا, حالانکہ وہ کوئی امیروں میں سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ جس قسم کی تبذیر جس قسم کا اسراف ہم نے دیکھا ہے. ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, ہم روتے ہیں ہمارے پاس وہاں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں جو نظام تعلیم بنا دیا گیا ہمارے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے, وہ تو ہندی پڑھ رہے, وہ سارا لٹریچر مذہبی جو ہے اس سے بیگانہ ہو گئے. ہم مکتب بنانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہ مکتب تو ہو کہ شروع میں انہیں الف بیتے پڑھا دی جائے, انہیں قرآن ناظرہ پڑھا دیا جائے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مکتب کھول سکیں, اور یہاں ان شادیوں کے اندر جو ہے پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرف بہایا جا رہا ہے. روئے تو کیا اس کی جواب دہی مجھے اور آپ کو کرنی نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ اس لیے پاکستان بنوایا تھا, ان اللوں تللوں کے لیے پاکستان بنایا تھا. بہرحال اگر وہ طاقت میں اثر آ جائے پھر راستہ ہے جہاد بالیقظ, جیسے کہ وہ حدیث جس کا حوالہ میں نے دیا وہ تو بہت مشہور ہے, عام طور پر بہت سے لوگوں نے میں سمجھتا ہوں جو یہاں بیٹھے سنی ہوگی, بہت لوگوں کو یاد بھی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت, حضور نے فرمایا من را منکم منکرن, تم میں سے جو بھی کسی منکر اور بدی کو دیکھے, فلیغیر ہو بیدی, اس کا فرض ہے اس پر لازم ہے اپنی طاقت سے ہاتھ سے اسے روکو, فیلیم یستطیع, اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو طاقت نہ رکھتا ہو, فبے لسان ہی, اس کو زبان سے روکے تو صحیح, خوشامد ہی کرے, درخواست ہی کرے کہ باز آ جاؤ. فیلیم یستطیع, اگر اس کے بھی حالات سازگار نہ ہو, زبانیں کٹنے کا اندیشہ ہو اور اتنی ہمت نہ ہو کہ کٹتی ہو تو کٹ جائے, فب قلب ہی, تو کم سے کم دل سے نفرت رکھے اس بدی سے, وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. لیکن ایک دوسری بات, عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی مسلم شریف کی روایت, ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی, حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا, الا کان لہ حوالیون واصحاب یا خزون اب سنت ہی و یقدون اب امری, مگر یہ کہ ان کے کچھ نہ کچھ حواری اصحاب ہوتے تھے, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, محمد رسول اللہ کے اصحاب کی تعداد بہت، حضرت موسیٰ کے حواریین 11-12 تھے جن میں سے ایک نے غداری کی، کل جو ہے ایمان لانے والے معلوم ہوتا ہے کہ 70-72 تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوئے نا. تو ہر نبی کے ہر رسول کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنت، مضبوطی سے اپنے نبی اور رسول کی سنت کو تھام لیتے تھے، وہ یقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہر دور میں کہ پھر ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون. اب کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، جو آج ہمارا حال ہے، ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. شریعت ایکٹ کے نام سے وہ ایکٹ بنائیں جس میں شریعت نام کی کوئی شے نہ ہو، شریعت کا راستہ روکا گیا ہو، وہ شریعت ایکٹ ہے. علماء کرام بھی چپ ہو گئے تھے، نکیل ڈال دی تھی، اب پھر کچھ بولنے لگے ہیں. اب تو پھر قاضی حسین احمد صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی آیا ہے. تو میں نے تو پرسوں اپنی تقریر میں کہا تھا شاید اس ملک میں پھر کوئی سیاسی کروٹ آنے والی ہے. سیاسی رہنماؤں کے یہ بیانات تو گویا کہ ایک طرح کی جو آنے والی تبدیلی ہوتی ہے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، معلوم ہوتا ہے کہ اونچے ایوانوں میں پھر کسی تبدیلی کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے، ورنہ اتنے عرصے کیسے خاموش رہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے پہلے کہا یہ لالی پاپ تیار ہو رہا ہے شریعت میں، وہ لالی پاپ آ گیا تب چپ ہو گئے، شاید اس کو چوستے رہے. اب پھر خیال آیا ہے کہ نہیں، یہ تو شریعت کے ساتھ دھوکہ ہوا، چلیے دیر آئے درست آئے تب بھی کہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ شریعت کے نام پر شریعت کا راستہ روکا جا رہا ہے. میں تو تلخ ترین بات بھی کہہ چکا ہوں لاہور میں اپنے جمعے کی تقریر میں کہ ایک طبقہ علماء کا وہ تھا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، آج بھی ہمیں ان کی بات سے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ان کی بات آج ہم اپنے عمل سے کچھ سچا ثابت کرنے پر تلے ہوئے. آپ نے سنا ہوگا، یاد بھی ہوگا، برا بھی مانا ہوگا، اب بھی کہوں گا تو آپ کو بڑا تلخ محسوس ہوگا. انہوں نے کہا تھا یہ جو تم پاکستان بنانے چلے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا، ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا. اللہ بدل دے حالات کو، لیکن یہ کہ اس وقت کی صورت تو وہی کچھ نظر آ رہی ہے. شریعت کے نام پر سود کا برملا اعلان ہم کرتے رہیں گے، بیرونی ممالک کے ساتھ یہ سود کا معاملہ پہلے جو ہے وہ بھی جاری رہے گا، آئندہ بھی جاری رہے گا. یہ تو گویا کہ سرد جنگ نہیں رہی، اعلان جنگ ہے، برملا ڈنکے کی چوٹ اللہ کے خلاف. پہلے ٹھنڈی جنگ تھی، اب گرم جنگ، تو اس کے بعد امن اور چین کہاں سے میسر آ جائے؟ پھر بدامنی اور دہشت اور خوف اور اندیشے، یہ سب کچھ اگر ہے تو یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ سامنے ہے. بہرحال یہ راستہ ہے، طاقت فراہم کرو، پہلے نمبر ایک خود اپنی ذات اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو. بہت مشکل لیکن آسان ہے اس کے لیے جس کو اللہ توفیق دے دے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. نمبر دو، اب جڑو ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہے، افراد کے ساتھ نہیں، جماعت بنو. اور جماعت یہ ضروری نہیں کہ شروع ہی میں 10 لاکھ کی ہو، ایک اکیلا 2-11، ایک آدمی اس کے ساتھ ایک اور شریک ہو جائے جماعت ہو جاتی ہے. نماز با جماعت شمار ہوگی، ایک امام ایک مقتدی، تیسرا آ جائے تو وہ امام کو اشارہ کر دے گا، ہاتھ لگائے گا، امام آگے بڑھ جائے گا اور 2 کی جماعت ہو گئی، پیچھے سب بن گئی، ورنہ ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو. تو جماعت جو ہے 2 پر ہو، اس کے بعد وہ 10 پر ہو، 11 پر ہو، 100 پر ہو. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں، پہلے 10 برس جو ہے مکی دور کے، سن 1090 تک اگر آپ حساب لیں گے 100-125 سے زیادہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع نہیں ہوئے. بہرحال دوسرا مرحلہ جماعت، مشکل ہے، کٹھن ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ناگزیر ہے. تیسرا مرحلہ جب کافی طاقت ہو جائے، جب تک نہیں ہے نہیں دل بلکر باللسان، زبان سے تو روکتے رہو بدی سے، زبان سے دعوت دیتے رہو حق کی خیر کی، جب طاقت اللہ دے دے اور اس کی قدرت سے بعید نہیں، وہ توفیق دے دے، ہو سکتا ہے لاکھوں آدمی سر سے کفن باندھ کر تیار ہو جائے، لیکن ایک حکم پر بڑھنے والے اور ایک کمانڈ پر رکنے والے. یہ نہیں کہ موب ہو، چلتے نہیں، چل پڑے تو رکتے نہیں، تو وہ تو پھر ہجوم مومنین ہے، اس سے کوئی خیر نہیں ہوتا، اس سے تخریب ہو سکتی ہے، کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، کوئی مثبت خیر اور نیکی وجود میں نہیں آتی. وہ تو سم و طاعت والا وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے بعد اگر یہ طاقت ہو تو نہی عن المنکر باللسان بالید. اور جو میں حدیث سنا رہا تھا بس ایک دو منٹ کے اندر وہ میں بقیہ آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا جو بھی نبی اللہ نے بھیجا اپنی امت میں، مجھ سے پہلے اس کے اصحاب اور حواری ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے حکم پر عمل پیرا تھے، پھر ناخلف پیدا ہو جاتے تھے، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. فمن جاہدہم بیدہی وہو مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا، وہ مومن ہے. وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے. یہی ایک راستہ ہے، تین قدم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.